لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
درس فیضان سنت میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، نیز درد کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
اللہ اللہ، درس کی اول تو میرا خیال ہے مدنی پھول یا فضیلت عرض کر دوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، چرح صدور میں یہ روایت ہے، تو یہ وحی فرمائی: بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا، تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت یعنی خوف نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو. تو اب یہ کہ آپ نے دیکھا کہ بھلائی سیکھنے سکھانے والوں کے لیے کتنی فضیلت ہے کہ ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ روشن کرے گا اور اس کو وہ گھبراہٹ نہ ہو اس کو، سبحان اللہ. تو فیضان سنت کا درس دینا یہ بھلائی سیکھنے سکھانے کا ذریعہ تو ہے، اب یہ ضرور تھوڑی کہ زبانی ہی سکھائے، دیکھ کر سکھا، بلکہ دیکھ کر سکھانے میں زیادہ احتیاط ہے کہ غلطیاں کم ہوں گی بنسبت زبانی کے. اس لیے ہر ایک کو مطلب یہ سعادتیں حاصل کرنی ہی چاہیے. اس کے علاوہ بھی مطلب درس دینے کے یا بیان کرنے کے فضائل ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے: جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے اس تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. تو آپ فیضان سنت پڑھ کر ظاہر اسلامی باتیں ہی تو پہنچاتے ہیں، وہ سنتیں زندہ کرنے کی تو ترکیب نکالتے ہیں، تو جنت کی بشارت ہے. تو درس سے سستی کرنے والا کتنے بڑے نقصان میں رہتا ہے، نفع میں نقصان. مدینہ کا تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے: میرے جانشینوں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا: جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کے بندوں کو سکھاتے ہیں. سنتوں کے اے مبلغ، ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ درس اور بیان کی فضیلت فضائل کتنے زبردست ہیں. اب جیسے کہ کبھی میں تحفہ دیتا ہوں، ایک کو تحفہ دیتا ہوں، کئی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یہاں اعتکاف میں یہ منظر ہے، چینا جھپٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میرے ہاتھ کے تحفے کی اہمیت آپ کے نزدیک جو بھی ہو، لیکن جنت سے بڑھ کر تو یقیناً نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے بڑھ کر تو یقیناً نہیں. تو جب آپ یہ میرا مادی تحفہ لینے کے لیے اتنا شوق رکھتے ہیں اور بھاگتے ہیں اس کے لیے لینے کے لیے، تو جنت لینے کے لیے اتنا کیوں نہیں بھاگتے؟ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور بخششیں لوٹنے کے لیے اتنی تڑپ کیوں نہیں رکھتے؟ قبر میں روشنی پانے کے لیے آپ کو اتنا پیارا چراغ بس صورت فیضان سنت ملا ہوا ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ اور قبر میں روشنی کا انتظام کرو. الحمدللہ. تو اس کے لیے تو آپ اسی طرح ذہن بنائے کہ ہم دنیا کی چیز کے لیے تو دوڑتے ہیں اس کو لینے کے لیے, اب انشاءاللہ ہم اس کو بھی لینے کے لیے دوڑیں گے. تو جو جو اسلامی بھائی درس دینے پر قدرت رکھتے ہیں, جو جو اسلامی بھائی درس دینے پر قدرت رکھتے ہیں وہ اپنا ذہن بنا لیں کہ اب انشاءاللہ جل جلالہ یہاں سے اعتکاف سے جانے کے بعد روزانہ دو درس کی پوری کوشش گھر میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے اہل کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ. تو اس کے لیے ایک ذریعہ فیضان سنت بھی ہے کہ اس طرح ان کو سنتیں معلوم ہوگی, انشاءاللہ گناہوں سے دوری ہوگی تو ظاہر جہنم سے بچنے کا سامان ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے مطلب اپنے گھر میں فیضان سنت بسائیے, اور میں ایک گمان کرتا ہوں کہ فیضان سنت آپ کے میں سے اکثریت کے پاس تو ہوگی. فیضان سنت کا درس دیتے وقت عام طور پر مطلب ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ صرف رسم ادا کرتے ہیں درس کی, یہ نہ ہو بلکہ مطلب مسجد کی ایک طرف ممکن ہو تو جمع کر لیں. تو ایک طرف اگر آپ جائیں گے نا تو مخصوص لوگ آئیں گے جن کو درس سے دلچسپی ہے, اگر کوئی بھی نہیں آتا تو پھر مجبوری ہے جہاں یہاں لوگ زیادہ بیٹھے وہاں بیٹھ جائیں. اور ذہن نصیب کہ بیچنے والوں سے اس طرح کی درخواست کرنا آ جائے کہ جن اسلامی بھائیوں سے ہو سکے وہ روزانہ نگاہیں لیے درس فیضان سنت سماعت فرمائیں, اور جب تھک جائیں تو بے شک چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں, ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑے گا تو جو روزانہ ہو کر بیٹھے گا وہ انشاءاللہ توجہ سے سنے گا بھی. اور یوں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں پالتی مار کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں پالتی مار کے بیٹھتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں یا لکھتے رہتے ہیں, بیان میں بھی بعض اسلامی بھائی چٹیاں لکھتے رہتے ہیں. ہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ لکھنا وہ تو مفید ہے, اس سے تو آپ کو مزید یاد ہوگا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لیا ہے تو یہ تو لکھنا چاہیے, مگر اس کے علاوہ جو اسلامی بھائی دعائیں کے لیے چٹیاں اور لکھتے رہتے ہیں نا, تو اس سے یہاں جو بیان ہوتا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا, پھر ان کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہوں گی. ذرا چٹیاں آگے بھجواتے ہیں جو یہ تو بہت بڑا مطلب بہت نقصان کرتے ہیں کہ جو بےچارا توجہ سے سن رہا ہے اس کے کندھے کو ہلاتے ہیں چٹھی آگے دے دو, وہ بےچارہ بات ادھوری سنتا ہے, ہاں کا نہ ہو جاتا ہوگا, نہ کہاں جائز کا نہ جائز, نہ جائز کا جائز, غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ ایسی نازک گھڑیاں ہیں, اس میں تو صرف بس سننے والا کام کرے, کوئی لکھنے والا کام کرنا ہے تو بس وہی لکھے جو بولا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہ لکھے, نہ کسی کا کندھا ہلائے, نہ چٹھی آگے بڑھائے, نہ بھیجے, نہ اشارے کرے ایک دوسرے کو کچھ نہیں, نہ ادھر ادھر دیکھے, تو انشاءاللہ غلط فہمیاں نہیں ہوں گی تو سمجھ میں آئیں گی باتیں انشاءاللہ جلد از جلد. ہمیشہ بیان کے لیے درس کے لیے یہ آداب جو ملحوظ رکھے, اس وقت اوراد وغیرہ بھی نہ پڑھا کریں, جب بیان ہو رہا ہو تو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس کو موقوف کر دیں بلکہ سنیں, درس سے پہلے مطالعہ کر دیں جو درس دینا چاہتے ہیں اس کا, تو غلطیاں کم سے کم ہوں گی. آیتیں پڑھنے کے بجائے سے ترجمہ پر عربی متن کے بجائے بھی اردو کا ترجمہ ہی پڑھیں, اور حدیث پاک یا آیت کریمہ جو کچھ ترجمہ پڑھا اس کی تشریح نہ کریں اپنی طرف سے, یعنی کہ کر کے آپ شروع ہو گئے تو یہ میرا اور آپ کا کام نہیں, یہ ان علماء کا کام ہے جو مطلب تفسیر اور شرح جانتے, ہر عالم کا کام بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مجھے شاعری کا بہت شوق ہے, برائے کرم میری رہنمائی فرمائیے.
آج کل جس کو دیکھو شاعر بنتا جا رہا ہے, اور اب تو پالٹو کا نظام بھی خوب نکلا ہے, کوئی نہیں سنتا نا جس کا قلم وہ پالٹو پہ لگا رہتا ہے, میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھے پائل تو چلانا نہیں آتا لیکن جب دوسرے سائی میں چلاتے پالتو تو میں نے اور آج کل وہ رمضان میں رات دیر تک وہ ناتے آتی رہتی ہے پالتو پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان نون کلام اور اوزان کا بھی ٹھکانا نہیں ہوتا لگا ہوتا ہے کیا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بیچارا شاعر ہے کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے میں پہلا میرا پالٹو پہلا وہ پالٹو پہ لگا رہتا کہ کوئی تو سنتا ہوگا یوں دل کو پھیلا تھا تو شاعری کا شوق مطلب اچھا نہیں ہے شاعری کی بہت مذمت آئی ہے قرآن پاک میں بھی مذمت ہے شاعری کی وہ شعرا کی شعرا کے کلام میں کفریات میں نے کئی جگہ دیکھے مشہور شعرا نے بھی بہت خطائیں کی ان کے اشعار پڑھو تو بندہ سر پکڑ لے کہیں جنت کا مذاق اڑایا کہیں فرشتوں پر اٹیک کیا شاعری نے کہ جس نے کفریات بکے اور بغیر توبہ کے مر گیا اور ایسے کفریات بکے کہ ان پر مطلب ہے کہ انتظام کفر کا حکم لاگو پڑا تو مرتب ہوا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اسی حال میں مر گیا تو شاعری چارہ نہیں یہ ایک فن ہے اور فن سیکھنے سے آتا ہے بغیر سیکھے فن کو اگر بروئے کار لائے گا تو نقصانات کرے گا جیسے آپ درجی نہیں ہے اور کپڑا سینے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہ کیا تو سوئی تو توڑ ہی بیٹھیں گے تو اس طرح شاعری کرنے بیٹھیں گے شاعری آتی نہیں ہوگی تو آپ جو شاعری کا فن جانتے ہیں ان کا دل ہی جلا سکتے ہیں جا کر سکتے اب رات ناتیا شاعری یہ تو بہت ہی نازک معاملہ ہے اور اس میں بے ادبیاں بہت ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں بے ادبی کا الفاظ ہوتے ہیں کہ ردیب کافیہ نبھانا پڑتا ہے اس کے وزن کو سنبھالنا پڑتا ہے تو پھر وہ بے تکا اس میں جو بھی ہے وہ جوڑ لگا لیتا ہے بندہ تو یہ مطلب ہمارے ماحول کے سائی بھائی کئی جو بیچارے دور دور سے ماحول میں ہوتے ہیں کام تو کر نہیں سکتے تھے کہ وہ تو نماز بھی پڑھتے تو شاعری کرتے رہتے ہوں سوتے ہوں گے تو شاعری کرتے رہتے ہوں یہ میں صحیح بولتا ہوں جب دھن چڑھ جائے گی بندہ تو کسی بھی حال میں ہو وہ بس وہ کلام ہی اس کے مغز میں گھومتا ہوگا اچھا پھر اردو پوری آتی نہیں شاعر کے لیے ضروری ہے کہ جس زبان میں وہ کلام لکھنا چاہتا ہے اس کے پاس الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہو تو یہ نہیں ہوتا ذخیرہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ردیف کس کو بولتے ہیں کافیہ کس کو بولتے ہیں بہر کس کو بولتے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا وہ بس وہ بس لکھتے ہیں گانے کے وزن پر لکھیں گے یا کسی کی نعت شریف کے وزن پر لکھیں گے یا کچھ الحان نعت والوں کا تو اپنے ترنم کے طور پہ وہ لکھتا ہے اور وہ ترنم سے کھینچ تان کے اس کو اچھی آواز کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے اور لوگ بھی اس کے کلام کو جو شاعری نہیں جانتے وہ بیچارے پڑھتے بھی چلے جاتے ہیں حالانکہ اس میں فن شاعری کی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کون بولے کسی شاعر جس نے شعر لکھے اس کو بول دو کہ تمہارا کلام اچھا نہیں ہے پھر دیکھو تماشا اتنا خلاف ہو جائے گا وہ یعنی میں صحیح بولتا ہوں کہ یہ مثال کہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اسی طرح شاعر اپنے کلام سے پیار کرتے ہیں یہ جو شاعری کہتا اس کو سمجھ آتی کہ اس کے کلام پر تنقید کرے اس کی بس چلے زبان کھینچ رہے لڑائی کر رہے اب یہ کہ شاعری کون کرے میں کس میں نے نچوڑ کیا اس کا شاعری ناتیا شاعری کون کرے میرا تو یہی اب ذہن بنا ہے کہ ناتیا شاعری صرف عالم دین کرے جس کی قرآن و حدیث پر نظر ہو بزرگان دین کے منقولات پر نظر ہو اور ان رموز کو وہ سمجھ سکتا ہو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گہری نظر رکھتا ہو اور فن شعری بھی جانتا ہوں صرف وہی عالم نعت خوانی کرے غیر عالم اشعار نہ لکھے بہت پٹتے ہیں بہت مار کھاتے اکثر اب یہ کہ ہمارے یہاں بھی غیر عالم کے اشعار تو بہت پڑھے جاتے ہیں اندر اسٹوڈنٹ بہت پڑھے جاتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں تو ایسے کلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے عالم سے چیک کروائے جو واقعی عالم ہو سند کا عالم نہیں علم کا عالم ہو اور وہ فن شعری بھی جانتا ہو بس اس سے کلام چیک کروا لے تبھی وہ کلام پڑھا جائے، ورنہ ایسے شاعر کا کلام نہ پڑھا جائے. میں مشورہ دوں گا، میں مطلب جب بیٹھا ہوتا ہوں ملاقات کے لیے لوگ پڑھتے رہتے کلام، میں کئی بار ٹوکتا رہتا ہوں، کبھی توبہ کراتا رہتا ہوں، کیا پڑھ جاتا ہوں. تو اپنے جب بزرگوں کے اتنے کلام ہیں تو زیر کا کاہے کو کلام پڑھتے ہو، جو آپ کو بھی پلے نہیں پڑتا کہ کیا پڑھے جا رہے، اور تو ہی نام ہے اس میں الفاظ ہوتے ہیں. تو اپنے بزرگان دین جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے بہت کلام لکھے. اردو میں کلام پڑھنا چاہے تو سب سے بہترین کلام میرے آقا اعلی حضرت کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ذوق ناز، بہترین کلام ان کا. ان کے خلیفہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، برہان ملت مولانا برہان الدین صاحب اعلیٰ خلیفہ تھے رحمہ اللہ. یہ بہت سارے علماء نے ہمارے کلام لکھے، ان کے کلام منظر عام پر لائے جائیں، وہی پڑھے جائیں. کیوں مطلب ہم ان کلاموں میں رقت بھی ہے، سوز بھی ہے، پھر شریعت کی پاسداری بھی ہے. سب سے بڑی بات کیا سمجھ میں نہ آئے تو بھی بندہ جھومتا چلا جائے. اعلیٰ حضرت کا کلام پلے نہیں پڑتا نہ صحیح، تو جھومنے میں کوئی حرج نہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام غلط ہو نہیں سکتا. تو علماء کا کلام یہ اگر آپ دھیان بن جائے نا کہ علماء کا کلام پڑھنا ہے، مستند علماء کا، جو سنی علماء صرف ان کا کلام پڑھنا ہے، تو آٹومیٹک انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی کہ یہ پنجابی کلام ہے، فارسی کلام ہے، عربی کلام ہے، اردو کلام ہے، لکھا کس نے، اس پر نظر کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا. کسی سے مشورہ کر لیں اپنے، یعنی کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے مشورہ کر لیں کہ یہ کلام میں پڑھوں گا نہیں پڑھوں. تو بہت سے شعرا ہیں جو غیر عالم ہیں لیکن بعض اشعار انہوں نے بہت اچھے کہے، وہ ہمارے بھی پڑھے جاتے ہیں، میں خود بھی پڑھتا ہوں. تو یہ کہ جب اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے تو پڑھنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، لیکن ہر ایک کو پتا نہیں چلتا نا کہ شرعی غریب تھا یا نہیں، تو اس لیے مار کھا جاتے ہیں. اور غلط اشعار پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے، پڑھتے رہتے اور کیسٹوں میں آ جاتے ہیں. اور اس لیے مطلب ہے نازک معاملہ، تو یہ سب طے کر دیں کہ شاعری آپ کو نہیں کرنی. جو کرتا ہے وہ بھی اپنے کلام کو ٹھنڈا کر دے، پہلے عالم بن جائے اور شاعری کا فن سیکھ لے، پھر دیکھیں گے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم صلوا على الحبيب.
امامے کے دو شملے نکالے جائیں یا ایک شملہ؟
دونوں جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو امامہ شریف باندھ دیا اپنے دستے مبارک سے، تو اس کے دو شملے رکھے. یہ حدیث پاک مشکا شریف، یہ پڑھتا ہے مجھے مشکا شریف خدا رضیہ میں دیا.
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
میں آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں. یہ بتائیے آپ کو کون کون سے تحفے پسند ہیں؟
مجھے کون سے تحفے پسند ہیں؟ سوال میں یہ تو نفس کی بات کروں تو ظاہر ہے کہ نفس کو کیا کیا پسند ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی حاجت نہیں. نفس کو تو اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا پہننا چاہیے، اچھے سے اچھا مکان چاہیے، خوب عیش عشرت عیاشیاں چاہیے نفس. تو مجھے کیا پسند ہے؟ تو مجھے وہی پسند ہے جو دنیا کے سب سے بڑے گناہگار کو پسند ہوتا ہے، مجھے وہی پسند ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کروں، بلکہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو جس پسند میں، مجھے اللہ اس پسند کو پانے سے محفوظ رکھے. اب رہا دنیا کی چیزیں، تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ فارغ المال ہوں، مطلب مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. یعنی کوئی اگر اربوں پتی کہے کہ مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو شاید وہ میرے مقابلے پر نہ آ سکے. اس لیے کہ دنیا کی دولت کو سب کچھ کہنا یہ وہ بڑی بھول ہے، بھول ہے آسب. دنیا کی دولت سب کچھ نہیں ہے. ہاں اگر وہ ارب پتی آ کر یہ کہے کہ مجھے سکون قلب حاصل ہے تو پھر شاید وہ میرا مقابلہ کرے. تو اگر سکون قلب حاصل ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی ایمان کے ساتھ سکون قلب اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ قلب سلیم لے کر جو قیامت میں گیا وہی کامیاب ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کو قلب سلیم نصیب ہو جائے. اب یہ کہ دنیا بھی سب کچھ حاصل ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے میں کیا کروں، مجھے مطلب ہرس و طمع میں اپنے اندر دولت اکٹھی کر لوں، بینک بیلنس بڑھا لوں، میں بلڈنگ تعمیر کروا لوں. یعنی یہ ایمانداری کی بات ہے، بخدا مطلب اس میں میں اپنے جذبے کو پاتا نہیں کہ مجھے بہت ساری بس دولت میں جمع کرتا ہوں، میرا جذبہ نہیں دولت. اچھا مجھے گننا بھی اتنا پیسہ نہیں آتا، یہ عجیب مطلب میری نیچر ہے. تو یوں اپنے اندر الحمدللہ مطلب یہ کہ میں یہ تما نہیں پاتا، زیادہ تما نہیں پاتا کہ بس میں اکٹھی کرتا رہوں دولت اور مالدار ہو جاؤں اور یہ ہو جائے تو ہو جائے. تو میرے پاس کمی بھی کچھ نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے. میری ضرورتیں رکتی نہیں، میری ضرورتیں اللہ کے فضل و کرم سے جو دنیا بھی ضرورتیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. مجھے کھانا ملتا ہے، میری دوائیں میں کھاتا ہوں تو دوائیں بھی میری مجھے مل ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے. کوئی پارٹیاں نہیں باندھ رکھی میں نے کہ فلاں میڈیکل اسٹور سے میری یہ دوا آتی ہے، فلاں مجھے یہ دوا دے گا تو ہی میں زندہ بچوں گا، ایسا نہیں. اللہ کا کرم ہے، مطلب میرا چھوٹا سا کاروبار بھی ہے، میری بہن کا، ہمارا کام چلتا رہتا ہے، اللہ کا کرم ہے. میرے کو کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو الحمدللہ کپڑے کے اتنے پیس ملتے ہیں کہ میں اللہ کا کرم ہے کہ بعضوں کا بانٹتا ہوں، دوسروں کو دیتا ہوں، اس طرح بھائیوں کو. تو دنیا بھی اعتبار سے کم ہے، تحائف بہت سارے ملتے ہیں جو عام طور پہ اب دیکھتے بھی رہتے ہیں، میں ایک دوسرے کو دیتا رہتا ہوں تو مجھے تحائف ملتے ہیں. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ترکیبیں میری بن جاتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، مجھے کسی قسم کا مادی تحفہ آپ لوگ نہ دینا، مہربانی کر کے میری ریکویسٹ ہے. تحفے میں کیا کروں گا، وہ ڈھیر ہو جاتا ہے. اب میں دوسروں کو بھی تحفہ دینا ہوا تو ہمیشہ یہ معلوم کر کے کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ وہ کبھی بھی نہیں بتائے. جب مجھے حاجت بھی نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا، جب کسی شخصیت کو تحفہ دینا ہو تو پہلے انڈائریکٹ اس کی حاجت معلوم کر لی جائے کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. اب مثلا اس کو ضرورت و لباس کی، سفید پوش ہوتی ہے، بعض شخصیتیں آئمہ کرام علماء کرام سفید پوش ہوتے ہیں، آمدنی نہیں ہوتی بیچاروں کی، تنخواہیں قلیل ہوتی ہیں اور عیالدار بیچارے ہوتے ہیں. تو ان کی ضرورت ہے کہ بچوں کے کپڑے بنوا دیں، آپ اٹھا کر اتنی بڑی فریم لے کر جاؤ، وہ تو جزاک اللہ کر کے رکھ لے گا، پھر سر پیٹے گا کہ اس سے نہ پیٹ بھرے گا نہ تن ڈھکے گا. فریم کو رکھنا کر، بڑی بڑی فریم ہے، لوگ بےچارے تحفے میں لے کے پہنچتے ہیں. کپڑے کی حاجت ہے، آپ 250 روپے کا مٹھائی کا ڈبا لے کر گئے، اب وہ مولانا کیا کرے گا مٹھائی کو، وہ شوگر کا مریض ہے بےچارا. تو مٹھائی کے ڈبے، عام طور پہ بچہ پیدا ہوگا کوئی خوشی آئے گی، نہیں ہو تو مٹھائی کا ڈبا جس کو کھول کر بھی مولانا نہیں دیکھا گا بےچارا. تو میرا مشورہ ہے کہ ایسی شخصیات کو جو سفید پوش ہوتی ہیں اور جو مطلب یہ کہ جن کا پتہ نہیں چلتا ان کو کیا ضرورت ہے جو ہم اس کو پیش کریں، تو کور میں رقم ڈال کر اس کو دے دی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بہترین تحفہ ہے. اب اس سے وہ چاہے تو کپڑا لے، چاہے تو راشن ڈلوائے، چاہے تو بچوں کے کپڑے سلوائے، چاہے تو اپنی ضرورت کی دینی کتابیں اپنی لائبریری میں رکھنے کے لیے منگوا لے، چاہے تو اپنا قرض اتارے، چاہے تو امی کو دے دے، چاہے تو ابو کو دے دے، چاہے تو کسی اور نیک کام میں صرف کر دے. رقم ہوگی ہر چیز میں کام آئے گی، باقی آپ کی اپنی مرضی کی چیز ہوگی اور اس غریب کی ضرورت کی نہیں ہوگی تو الٹا وہ تو اس کو سنبھالے گا. تو میرے خیال میں فی زمانہ سب سے آسان اور سب سے بہترین تحفہ ہے کہ جس کو تحفہ دینا ہو اور اگر اس کی ضرورت ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کی ایسی ترکیب ہو کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے اس طرح کے اس کو رقم دے دیں. لیکن میں اپنے لیے پھر عرض کرتا ہوں کہ مجھے رقم بھی مت دینا, میں حاجت مند نہیں ہوں. الحمدللہ میں فارغ البال ہوں, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, میرا تن ڈھکا ہوا ہے, میرا سر چھپا ہوا ہے, میرا بہترین میرے پاس مکان ہے الحمدللہ. بہرحال یہ کہ کوئی تحفہ مجھے نہ دیں, اگر دینا ہے تو ثوابوں کا تحفہ دیں مجھے, اور مثلاً مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں کر کے تحفہ دیں. دوسرے شہروں سے تحفوں کی اطلاع آنی شروع ہو گئی ہے کہ اتنے قافلے میں سفر کریں گے, اس طرح کی تو اتنے صاحب قافلے میں سفر کریں گے یہ تحفہ مجھے دیں. اچھا اتنے صاحب مدنی انعامات کے کارڈ 12 ماہ تک نیت کیے, 25 ماہ تک نیت کیے, اس کا ثواب تحفے میں بھیجیں. درود پاک, نوافل, تلاوت وغیرہ کے صاحب مجھے بھیجیں تو یہ مجھے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے. دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. اچھا اب یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ لکھ کر بھیجیں کہ میں نے اتنے دور شیپ پڑھے, اس میں ریاکاری کا چانس ہے. آپ بس اللہ کی بارگاہ مت کر دیں کہ محبوب کے صدقے میں میں نے جو درود پاک پڑھے یا جو تلاوت کی یا جو نمازیں فرض نمازیں پڑھی, فرض روزے رکھے, اعتکاف کیا, اس کا ثواب الیاس کو پہنچے. مجھے پہنچا, آپ مجھے اطلاع نہ بھی کریں تو پہنچ جائے. تو مجھے صرف آپ مہربانی کر کے یہی تحائف دیں, مادی تحفہ کسی طرح کا نہ دیں. خواہ کا آپ کو ہر دن پریشان کریں گے, یہ چیک کریں گے اور کھول کے دیکھیں گے اور مسائل ہوں گے. اور مجھے حاجت ملے الحمدللہ. حاجت یعنی نفس کو تو سب کی حاجت ہے, حوض تو ہے تو سب کو ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں حاجت مند نہیں ہوں الحمدللہ. کرم اللہ تعالیٰ, پیسوں کی بھی کمی نہیں اللہ کا کرم, اس لیے کہ کمی اس کے پاس ہوتی ہے جس کو شوق ہو جمع کرنے کا, دیکھ میرے بڑھا دے گا. اب ایک شوق ہی ایک آدمی نہیں پاتا تو بولتا مجھے گننے میں ہی کوفت ہوتی, تو اس کو خامخا آپ کور میں نوٹیں ڈال ڈال کر دو تو نا قدرے کو دینے سے حاصل کیا. تو آپ 2-5 ہزار ڈال کے دو کہ کل اس کو پتا بھی نہیں ہوگا 5 ہزار کس نے دیے, تو بیکار بیکار تو نہیں ہے. نیت کا ثواب ملے گا, لیکن آپ مجھے دینے کی جو جو نیت کرتے ہیں کہ ہم اتنی اتنی رقم مطلب دیں گے, تو آپ وہی رقم اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار سائے بھائی کو دے دیں کہ یہ رقم الیاس قادری کے ارسال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر پر خرچ کی جائے. اس میں ڈن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے رقم ضرور دو مگر میرے ہاتھ میں نہ دو, بے شک مجھے دکھاؤ مت, اپنے اپنے علاقے کے قافلہ ذمہ دار کو وہ رقم دے دو, 2000, 5000, 1200, 150, 1200 روپیہ جو بھی دینا, کہ یہ رقم الیاس کے جشن ولادت کی خوشی میں قافلوں پر خرچ کی جائے اور اس کے ثواب کا تحفہ الیاس کو پہنچے. دیکھیے ابھی ایک پرچہ آیا, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں لیکن ہر پرچہ پڑھ کے نہیں سنا سکوں گا. علاقہ فیضان مدینہ لیاقت آباد حلقہ نمبر 4 ذیلی حلقہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد, معتکفین کی جانب سے یہ تحائف مجھے آ گئے. 3 عدد قرآن پاک.
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.